الصلاه.
فرمائے حقیقت عبودیت تین امور کے اندر ہے. فرمائے اللہ جلل عبد نفسہ فی ما خول اللہ ملکن, کہ بندہ اپنے لیے جو اللہ نے اس کو امانت دی ہے ملکیت نہ بنائے, ملکیت نہ بنائے, ملکیت خدا کے لیے سمجھے. اور امام نے اس کے بعد اس کا اثر ارشاد فرمایا, فرمایا کہ وَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ فِي مَا خَوَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقِ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْفِقْ فِي. فرمایا اور اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے کہ اللہ کی دی امانت میں اپنے لیے ملکیت نہ بنائے, تو جس راہ میں خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے اس راستے میں پیسہ لگانے میں, مال لگانے میں اسے کوئی تکلیف نہیں, آسانی سے کر دے گا. کیوں؟ وہ ہمیشہ ہی کہے گا یہ پیسہ خدا کی امانت تھی اور خدا نے یہاں لگانے کو کہا ہے, تو وہ کر دے گا. اس کے لیے اس پیسے کے اوپر اپنا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. اگر دعویٰ نہیں ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو کوئی مشکل بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی نے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دیا اور میں نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا دیا, کیا میرے لیے مشکل کام ہے؟ نہیں. کیوں؟ اب چاہے میں مشکل میں ہوں یا نہیں ہوں, میں پہلے دن سے جانتا ہوں یہ پیسہ میرا پیسہ نہیں, یہ مسجد کا ہے. اگر میں اپنے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہوں, ایک لقمہ بھی کھاتا ہوں, تو میں اسی حرام کر رہا ہوں. اگر میں اسی طرح اپنے پیسے کو بھی اللہ کی امانت سمجھوں, میرے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی امانت میرے ہاتھ میں ہے, وہیں خرچ کروں گا جہاں خدا نے چاہے. پھر آپ سوال کریں گے وہ جو میرا پیسہ ہوا تھا, جو میں سوچا تھا کہ میرا پیسہ ہے, یہ بھی اللہ کا ہے, اپنے اوپر پھر کیسے خرچ کروں گا؟ چونکہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کو خدا نے حکم دیا ہے. پھر اپنا مان کے خرچ نہیں کروں گا, اس کا مان کر اس کے حکم کی اطاعت کی راہ میں خرچ کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں اپنے پیسے کو استعمال کر کے اپنے اوپر خرچ کروں گا, یہ بھی عبادت بن جائے گی, یہ بھی عبادت بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اب میں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کیا ہے, خدا کے حکم کی اطاعت میں خرچ کیا ہے. آپ اس فرق کو احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں نے مال کو خود سمجھا, اپنا سمجھا, اور اس مال سے میں نے خود اٹھا لیا اپنے لیے, تو میں نے اپنا مال سمجھا تو اپنے لیے اٹھا لیا, اس میں کون سی عبادت ہے؟ لیکن اگر میں نے اپنے مال کو بھی خدا کا مال سمجھا, اب اپنے خرچے کے لیے اٹھایا, اب کیا کیا میں نے؟ یہ اطاعت خدا کی, اب اطاعت خدا ہو رہی ہے. تھوڑا سا پرسپیکٹو چینج ہو جائے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے, ایک زمانے میں کراچی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے. اب میں خود فلیٹس میں رہتا ہوں اور کافی اونچائی کے اوپر ہے, تو وہاں پہ ایک خاتون نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ میں فورتھ فلور پر ہوں اور زلزلہ آنے کا امکان ہے, تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب زلزلہ آئے تو آپ اپنی جان بچائیے گا, اپنی جان بچائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ خدا میرے لیے موت بھیج رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں؟ خدا نے زلزلہ بھیجا ہے تو میں مرنے کا امکان, ایسا خدا چاہتا ہے میں مروں تو میں بھاگوں؟ تو میں نے کہا نہیں, آپ یہ سوچ کے بھاگیے گا کہ خدا نے جان بچانے کا حکم دیا ہے, میں اس کی اطاعت میں چل رہا ہوں, آپ اپنے لیے مت بھاگیں, خدا کے کہے پہ بھاگیں گے. کہ جب اس وقت زلزلہ آئے اور آپ کو پناہ گاہ کی طرف جانا ہو تو یہ سوچ کے جائیں کہ خدا نے جان بچانے کے لکھا ہے. ہاں اگر خدا کہتا کہ یہاں پہ مر جاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر مر جانا چاہیے. اس خدا نے کہا ہے کہ نہیں جان بچانا واجب ہے, ایسا کوئی سیلاب زلزلہ یہ امتحان نہیں ہے. امتحان اس وقت ہے جب مولا کہے یہاں رکو اور جان دو, اس وقت صحیح امتحان ہے. اب جب میں کھڑا ہوں, اب میں اطاعت میں کھڑا ہوں. اور جو اہل بیت کی صحیح چاہنے والے تھے انتظار کرتے تھے کبھی کوئی ایسا موقع ملے, کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں کھڑے اور جان دے دو, تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا. اور اس پہ کتنے واقعات ہیں ہمارے پاس. بس مولانا نے فرمایا کہ بندہ اپنے لیے ملک نہ بنائے اللہ کی دی ہوئی امانت میں سے, اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فإذ لم ير العبد نفسه فيما خوله الله تعالى ملكا حال عليه الانفاق, جس میں خدا نے حکم دیا ہے کہ انفاق کرے, وہ اس میں انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا جو امر تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. بس یہ پہلا جملہ ہوا کہ اگر ملکیت نہ سمجھے تو انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا ولا یدبر الاب لنفسه تدبیرا، بندہ اپنے لیے تدبیر نہ کرے. اپنے لیے تدبیر نہ کرے کیا مطلب؟ اپنی کوشش کرے اور باقی خدا پہ چھوڑ دے. اپنی کوشش کرے باقی خدا پہ چھوڑ دے. اگر کوئی یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو وَإِذَا فَوَّزَ الْعَبْدَ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا، دنیا کی مصیبتیں جھیلنا آسان ہو جائے. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے پوری کوشش کی تھی نا، اب خدا کو چھوڑا تھا، اب یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا مطلب خدا کی طرف سے آئی ہے. لیکن یہ وہ بندہ کر پائے گا جو دو شرائط پہلے پوری کرے. نمبر ایک، گناہ نہ کر رہا ہوں. مثلا اگر میں کوئی کام گناہ کے لیے کر رہا ہوں تو اب میں کیا خدا پہ چھوڑوں گا؟ اسے پہلا کام تو یہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح کام کر رہا ہوں. اگر میں کوئی کام نعوذ باللہ خود جانتا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں تو اب میں کیا خدا پہ چھوڑوں گا اس کی تدبیر؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یعنی اس کو پتا ہو کہ یہ کام میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ کام صحیح کر رہا ہوں، جو خدا نے مجھے حکم کیا تھا میں وہی کر رہا ہوں. کرنے کے بعد پھر اپنی پوری کوشش انجام دے دے، پوری کوشش کو انجام دے دے. پوری کوشش کو انجام دیتا ہے، اب مثال کے طور پر کام صحیح نہیں ہوا اور کام خراب ہو گیا، اب کیا سوچے؟ ٹھیک ہے خدا نے ایسے چاہا تھا، کیوں؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، خدا کی بندگی میں کیا. خدا کی بندگی میں کرنے کے بعد میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے کوئی سستی نہیں دکھائی ہے، میں نے کوئی کوشش کم نہیں کی ہے، پوری کوشش انجام دی ہے، اب ایسے ہوا ہے، اب مرضی خدا ہے. خدا شاید میرا امتحان دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ہاں نہ علیہ مصائب الدنیا، دنیا کے مصائب جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا امام نے وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ، میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کل میں نے جملہ عرض کیا نہیں کیا، تیسرا جملہ مولا کا یہ تھا وَجُمْلَةَ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَى عَنْهُ، اس کی تمام تر ہم و غم، تمام تر کوشش، مصروفیت اس میں ہونی چاہیے خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، یا کس چیز کو خدا نے جو فرمایا امر اور نہیں، یہ خدا نے کہا ہے کہ کرو اور وہ کہا ہے کہ مت کرو. پوری کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَى، اگر کوئی بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ خدا نے کیا امر کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، لَا يَتَفَرَّ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ، اگر کوئی اس طرح ہو تو اس کے پاس لوگوں کے سامنے فخر فروشی کا ٹائم ہی نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے سامنے فخر فروشی نہیں کرے گا کہ میرے پاس یہ ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے، یا میرا یہ مقام ہے اور تیرا مقام پس ہے. کیوں؟ وہ ساری زندگی اپنے زندگی میں یہی دیکھتا رہے گا کہ یہ خدا نے حکم دیا تو میں کروں گا اور خدا نے منع کیا ہے لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں جائے گا لوگوں کی طرف دیکھنے کے لیے؟ اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں اس سے حسد کروں، کہ اگر اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو نعوذ باللہ میرے دل میں حسد اور بغض کا جذبہ آ جائے. اب یہ جو تین جملات ہیں اور یہ امام نے اس کے ریزلٹس بتائے، اس کے فردر ریزلٹس بھی امام نے بتائے کہ اگر کوئی ان کو کرے گا تو یہ ہوگا اور وہ یہ کرے گا تو پھر یہ ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری تمام تر نفسانی اور روحانی بیماریوں کا پہلا علاج ہے. یہاں سے گویا ہمارا جو بات ہے جو راستہ ہے وہ راستہ صحیح راستہ بننا شروع ہوگا. اچھا اگر کوئی اس راستے کو صحیح نہ کرے ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے مصیبت سے باہر نہیں نکلے گا. یہ جو بالکل ہمارے ساتھ مصیبت آتی ہے نا کہ ہم 20-20 سال عبادتیں کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے. مشکل یہاں ہوتی ہے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں تار سوریا میر ابل دیوار کچھ پہلے پہلی ہی تم نے صحیح نہیں رکھی ہے, اب اس کے اوپر تم پوری آسمان تک کی دیوار کھڑی کر لو, یہ ٹیڑھی رہے گی, اسے صحیح دیوار نہیں بنے گی. اس وجہ سے بعض عبادتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا, اس وجہ سے بعض ہماری کوششیں نتیجہ نہیں دیتی. کیوں ہم میں اہل معنویت کی نسبتاً کمی ہے؟ ایک وجہ یہ کہ ہم عبادتوں کا بعض اوقات ڈھیر لگا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان عبادتوں کو ایک فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑا ہونا ہے. وہ فاؤنڈیشن ہی تھیوریٹیکل ہے, یہ پرسپشن ہے آپ کا جو دنیا کے بارے میں, اور ان روایات سے وہ پرسپشن صحیح ہوتا ہے. اب امام نے اور اس کی تشریح فرمائی, میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور امام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ اپنے لیے ملک نہ بنائے, تو امام نے فرمایا تھا اگر کوئی اس کام کو کرے گا ہان علیہ الدنیا والابلیس والخلق. فرمایا وَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ, اگر خدا کسی بندے کو یہ تین چیزیں نصیب کر دے تو اس کے اندر یہ تین ریزلٹس ملتے ہیں. اگر خدا کسی بندے کو نصیب کر دے تو یہ تین مقامات حاصل کر لے. تین مقامات کون سے تھے؟ اپنے مال کو اپنا ملک نہ سمجھے, مال کو اپنا ملک نہ سمجھے, خدا کی امانت سمجھے. دوسرا یہ تھا کہ اپنے لیے تدبیر نہ کرتا پھرے کہ جو کیا میں نے کیا, اپنے کام کو کرے خدا پہ چھوڑ دے. اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی زندگی کی مشروعیت اس میں رکھے کہ خدا نے حکم کیا دیا ہے اور کس چیز سے مجھے روکا. اگر کوئی بندہ اس کام کو کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہانا علیہ دنیا و ابلیس والخلق. تو اس شخص کے لیے دنیا, شیطان اور مخلوق سب آسان ہو جائے گا. مال کو اپنا مال نہ سمجھے. تین فیکٹر امام نے فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تین جگہ سے گمراہی آتی ہے, دنیا کی محبت, شیطان کا وسوسہ اور مخلوق کے تانے, ان کے طنز. اگر دنیا اہم ہو تو تین جگہ سے مصیبت آتی ہے. ایک تو ایک اگر تھوڑی سی بھی دنیا سے محبت ہوتی نا تو دنیا کی محبت مزید دنیا کی طرف کھینچتی ہے. دوسرے کہ شیطان کا وسوسہ بہت سخت ہوتا ہے. مثلا مال کو کہتا ہے میرا مال ہے تو شیطان کہتا ہے تیرا ہے تو بس پھر تیرا ہی ہے, اب اللہ کی طرف مت ہے, کیوں گھاٹ میں جائے, نعوذ باللہ کا شیطان کا وسوسہ. تیسرا مخلوقات کے طنز, تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت ہے, جیسا نرس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا, یعنی آخری زمانہ ہمارے کب کو کہتے ہیں؟ ضرور سے پہلے کب. فرمایا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں کچھ لوگ, اب اس بات کو غلط سینس میں مت لیجئے گا, روایت کو سنیں, فرمایا کچھ لوگ اپنے والدین کی وجہ سے جہنم میں جائیں. عجیب ہے, کبھی یہ ہونا نہیں چاہیے کہ کوئی والدین کی وجہ سے جہنم میں جائے, نہیں ہونا چاہیے. امام فرما نہیں آخری زمانہ میں یہ بھی ہو سکے گا. کیوں؟ لکھا ہے وہ مطالبہ کریں گے دنیا کا اور یہ ان کی خاطر دنیا پرستی میں پھنس جائے. عجیب ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جائے گا. والدین دنیا کا مطالبہ کریں گے اور یہ ان کی خاطر دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے, پر میں آخری وقت میں یہ بھی ہوگا. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہ آخری وقت ہے یا اس سے بہت قریب کی کوئی چیز ہے, کیونکہ علامتیں ساری اسی کی پوری ہوتی ہیں اس کے اوپر. فرمایا پہلی چیز اگر کوئی بندہ یہ کر لے ہان علیہ دنیا و ابلیس والخلق, دنیا, شیطان اور مخلوق سب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اگر مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے. دوسری بات, اگر اپنے لیے تدبیر نہ کرے تو کیا ہوگا مولا؟ ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا, یہ دنیا کو اور اسی کی کنٹینیوشن فرما رہے ہیں, دنیا ابلیس اور خلق اس کے اوپر آسان ہو جائے گی اور دنیا کو فخر فروشی کے لیے کبھی بھی طلب نہیں کرے گا. جب مال کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا کیوں؟ کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ کیوں دنیا کے پیچھے دوسروں کو شو دکھانے کے لیے, دوسروں کے اوپر اپنی احترام کو جمانے کے لیے دنیا کو استعمال کرے گا؟ وہ مال کو اپنا سمجھتا ہی نہیں. تم نہ شیطان کے دام میں پھنسے گا، نہ دنیا کے دام میں پھنسے گا، نہ مخلوق کے دام میں پھنسے گا، نہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا. اس انسان کی زندگی آسان ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، اس کو دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ دنیا کا بہت عجیب قانون ہے، دنیا کا عجیب قانون ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اسے نہیں ملے گا، اور جو آخرت کے پیچھے جائے گا وہ اس کو ملے گی. ایک عجیب قانون ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم نے بہت سارے کفار کو دیکھا ہے، جو دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، دنیا ان کو ملتی ہے، وہ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے، ان کو یہی ملنا ہے. اگر آپ کا آخرت میں حساب ہے اور آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے کبھی نہیں ملے، آپ کو بھاگنا پڑے گا پھر ہمیشہ، نعوذ باللہ تعالی، اور اس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ کے رسول کی ایک نفیس روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہر روایت میں کہوں گا نفیس ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. فرمایا علیکم بالآخرہ تعتقد دنیا ساخرہ، تم پر واجب آخرت کی فکر کرو، دنیا خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے. علیکم بالآخرہ تعتقد دنیا ساخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی تو دنیا تمہیں ذلیل کر کے اپنے پیچھے گھسیٹے گی. اور یہ جملہ کم کا مطلب کیا ہے؟ تم یعنی مسلمانوں کے لیے، وہ جو دین کا ماننے والا ہی نہیں ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے جائے گا دنیا اس کو ملے گی. کیوں؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اصل کیوں اپنا حساب کتاب کفار سے جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم ہیں اور ہمارا حساب کتاب ہے تو وہ مختلف ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. دنیا تکاسل و تفاخر، دنیا کو فخر فروشی کے لیے کبھی حاصل نہیں کرے گا. تیسری بات فرمائے ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوفا، لوگوں کے پاس جو عزت و احترام ہے وہ لوگوں سے نہیں مانگے گا. اگر کوئی خدا کی چیزوں کو چھوڑ دے گا نا تو لوگوں سے کہے گا میرا احترام کرو؟ نہیں، کریں یا نہ کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں، حق کام کروں گا، ان کو کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا نہ کریں، میں حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ اس انسان کی طاقت ہوگی. یہ انسان کتنا طاقتور ہوگا میں یہ سوچتا ہوں، کتنا طاقتور یہ انسان ہوگا جس کو مولا فرما رہے ہیں تین چیزیں اس نے حاصل کر لی، اور وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ حقیقت العبودیہ کی تین چیزیں تھیں. کتنا یہ طاقتور انسان ہے، نہ اس کو دنیا فریب دیتی ہے، نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑتا ہے، نہ مخلوق کے تانے اس کے اوپر لگتے ہیں، نہ یہ دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے، اور نہ دنیا کے انسانوں سے عزت طلب کرتا ہے. اور یہ دنیا میں عجیب خدا نے قانون بنایا ہے وہ یہ کہ جو انسانوں سے عزت نہیں مانگے گا خدا اس کو عزت دلوائے گا، خدا اس کو عزت دلوائے گا. اور سید الشہداء کا مارکہ ہم سب کے سامنے، کوئی دنیا سے عزت مانگ کے 1400 سال تک ادا کروا سکتا تھا؟ سید الشہداء نے دنیا کی عزتوں کو ٹھکرا کر یہ عزتیں حاصل کر لی. یہ خدا کا نظام ہے کہ آپ کتنا میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں ہم ہوں یا نہ ہوں یہ انسان کتنا طاقتور ہے جس کا امام نے بیان یہاں پہ ارشاد فرمایا. فرمایا کیا؟ ہاں علیہ دنیا یہ سب کچھ ہوا، ولا یطلب ما عند الناس عزا وعلوبا، انسانوں کے پاس جو عزت اور برتری ہے وہ انسانوں سے طلب نہیں کرے گا. اپنی دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا، اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا. انسان عزت دیں یا نہ دیں اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، اس کو ایک بات کا یقین ہوگا. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اور منافق اس بات کو نہیں جانتے، اسے یقین ہو. اور میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں یا نصیحت کروں، صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اس کو اپنی پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں کہ دوسروں کے احترام کا انتظار مت کریں. اس بات کو کچھ عرصے پریکٹس کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر اطمینان کتنا ہے، کتنا اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے کتنی عزت دیتے ہیں. اور اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی دی ہوئی عزت کو سوچتا ہے، تو یقین فرمائیں میں سمجھتا ہوں یہ آدمی بےچارا بوجھ کے نیچے آ کے کچل جاتا ہے. کیوں؟ اسے ہر انسان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے وہ مجھے عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. یہ بالکل میں مذاق میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پروسیسر کے اوپر 25 کمپیوٹر چلا رہا ہوتا ہے اور اس کا پروسیسر بسٹ ہونے لگتا ہے، اتنا اس کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے. کیوں؟ ہر انسان کے بارے میں سوچتا ہے یہ مجھے عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یہ میری بے عزتی تو نہیں کر رہا ہے. یہ ساری مصیبت میں پڑا رہتا ہے، ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے وہ کہتا ہے یہ دے یا نہ دے میں اللہ سے عزت مانگا، میں اللہ کو خوش کروں. یہ کتنا آسان انسان ہے، اس کے اوپر مصیبت ہی نہیں ہے. ایک خدا کو خوش کرتا ہے، پوری دنیا کو خدا خود خوش کرتا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی. تو یہ بہت طاقتور انسان ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، آج کی دنیا میں میں ابھی دو دن پہلے مجھے یاد آتا ہے ویب سائٹ کے اوپر، بی بی سی کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے اسپا، پہلے زمانے میں ہارٹ ڈیزیز دنیا کی بڑی بیماریاں تھیں، پھر زمانے میں اور کوئی بیماری آئی، اس وقت دنیا کی بڑی بیماریوں میں ڈپریشن ہے. یہ آدمی ڈپریشن فری ہے، جیسے کسی چیز کا ڈپریشن نہیں، نہ دنیا کا ڈپریشن، نہ مخلوق کا ڈپریشن، کسی کا کوئی ڈپریشن نہیں ہے اس کو. کتنا اچھا آدمی بیچارہ. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب یہ آدمی نفسیاتی طور پر ڈپریشن فری ہوتا ہے، پتہ نہیں کب سے باتیں ثابت ہیں کہ جسمانی بیماریاں نفسانی بیماریوں سے آتی ہیں. اگر کوئی مینٹلی فری ہو تو اس کا جسم موسٹ ویلی فری آف ڈیزیز ہوگا، فٹ ہوگا وہ انسان. اب میں ایک بات سوچتا ہوں، ہم لوگ جسمانی بیماریوں کے لیے کس کس اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہم اپنی جسمانی بیماریوں کو روح سے سمجھتے اور روح کے علاج کے لیے چھٹے امام کے پاس چلے جاتے. کتنے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں گے آپ اپنی لائف کے اندر؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کتنا ٹائم لگایا ہوگا. کاش زندگی میں اس کا 1/10 اللہ کے بھیجے ہوئے اس اسپیشلسٹ سے لینے پہ لگا دیتے، تو وہ ایسے ایسے علاج بتا دیتے کہ ان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہی نہ ہوتے، اور اگر ہوتے تو اپنی غلطی سے ہوتے، اس پہ یہ عمل نہیں کیا ہوتا اس وجہ سے ہوتے. تو ایسا ہے مطلب ایک موقع ہمیں اور نصیب ہو رہا ہے، اس کو غنیمت جان لیجیے گا انشاءاللہ. فرمایا دنیا اس پہ آسان ہے، شیطان کا اس پہ اثر نہیں ہے. شیطان، دنیا، خلق، یہ دنیا کے پیچھے تکاثر تفاخر کے لیے نہیں جائے گا. ولا یطلب ما عند الناس عزا علوا، جو لوگوں کے پاس عزت برتری ہے وہ طلب نہیں کرے گا. ولا یدع ایامہ باطلا، اور یہ شخص اپنی زندگی کو باطل میں نہیں گزارے گا. کیوں؟ آپ کو یاد ہے تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اس کا سارا ہم و غم یہ ہے خدا نے کیا حکم کیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، یہ باطل میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا. اور یہ جو باطل میں زندگی گزارنا ہے، اس میں بہت نفیس ایک روایت یاد آتی ہے جو دعائے مکارم الاخلاق کے اندر ہے، مولا چوتھے سرکار کی سجدہ سجادیہ کاملہ میں دعائے مکارم الاخلاق ہے جو مفاتل جنان کے اندر بھی موجود ہے. اس میں مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں، جو اس مفہوم کو آگے بیان کر رہا ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مولا چوتھے امام پر درود بھیجے گا محمد آل. فرمایا خدایا مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ کرنا جن چیزوں کے بارے میں تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا، مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ کرنا جن کے بارے میں قیامت کے دن تو نے سوال نہیں کرنا. میں آپ سے ایک بات اس کو تشریح کے لیے، میرے پاس بی ایم ڈبلیو ہو یا ٹویوٹا ہو، قیامت کے دن خدا پوچھے گا اس میں زندگی مت گزاریے گا. اس کا سوال خدا نے نہیں پوچھنا ہے. یہ کہ میری زندگی اطاعت میں گزر رہی ہے یا نافرمانی میں, اس کا سوال پوچھے گا. اس میں زندگی گزارے سوشل اسٹیٹس, لوگوں کے سامنے ریپوٹیشن, ان کا سوال خدا نے نہیں کرنا ہے. کیوں اس میں زندگی گزارے؟ امام فرما رہے ہیں خدایا جس چیز میں, جس کا تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا ہے, اس میں میری زندگی نہ گزرے. اور اس کے بعد ہم جیسوں کے لیے جملہ ارشاد فرمایا, خدایا اور اگر کبھی میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, مرفعاً للشیطان. چراگاہ آپ کو پتا ہے ایک زمانے کے اندر ہوتی تھی, گرین فیلڈ ہوتی تھی جس میں جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ جانور اس سے کھاتے پیتے تھے, صحیح ہے؟ اس کو چراگاہ کہتے ہیں. گرین فیلڈ بالکل گراس لگی ہوئی ہے, اس میں جانور چھوڑ دیتے تھے, وہ اس سے کھاتے تھے. بعض انسان کیسے ہوتے ہیں, ان کی زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بنتی ہے, شیطان ان کی زندگی کھا کر اپنے آپ کو مضبوط کرتا. یہ بیچارے کس کے لیے پل رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے لیے, شیطان کی خدمت کے لیے پل رہے ہوتے ہیں. ساری زندگی کس پہ گزر رہی ہوتی ہے؟ شیطان کو پالنے پہ. ان کی زندگی پہ شیطان پل رہا ہوتا ہے. عجیب بدبختی ہے یہ تو. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کچھ انسان ایسے ہیں جو جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے, جہنم کا فیول وہی لوگ ہیں. اور کہاں پر مقام ہوگا ان بدبختی کا؟ جہنم میں جلائے نہیں جائیں گے, وہ جہنم کا فیول ہوں گے. اتنی گندی جگہ پر ہوں گے کہ ان کی وجہ سے لوگ جل رہے ہوں گے. اور خدا یہ مولا فرما رہے ہیں کیا, کچھ انسان ایسے ہیں جن کی زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بنی ہوئی ہے. وہ پل رہے ہوتے ہیں بےچارے, کیوں؟ شیطان ان کے اوپر پل رہا ہوتا ہے, زندگی گزارتے ہیں, شیطان ان سے طاقت حاصل کرتا ہے. فرمایا خدا مجھے کسی ایسی چیز میں مشغول نہ کرنا جس کا تو نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا, اور اگر میری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے تو مجھے موت نصیب فرما دے تاکہ باطل میں میری زندگی نہ گزرے. موت مانگی پھر, پھر کہا پھر موت بہتر ہے زندگی سے جو صرف شیطان کی خدمت کے لیے گزر رہی ہے. فرمایا یہ جو انسان ہوگا اس کے لیے کیا ہو جائے گا, ولا یدع ایامہ باطلا, اس شخص کی زندگی باطل کے لیے نہیں گزرے گی, یہ حق کے لیے زندگی گزار رہا ہوگا. فرمایا فہذہ اول درجۃ التقیٰ, یہ جملہ بہت ہی عجیب ہے. فرمایا یہ جو انسان بتایا میں نے تمہیں حقیقت العبودیہ حاصل کرنے کے لیے, آپ کو یاد ہے سوال علم سے شروع ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا مجھے علم چاہیے, تو مولا نے کہا تھا حقیقت العبودیت لے کر آؤ. اس نے کہا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ تین چیزیں لاؤ, تمہارے اندر حقیقت عبودیت آئے گی. اگر تم یہ تین چیزیں لائے تو یہ اس کا اثر ہوگا, اس سب کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے, یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے. وہذہ اول درجۃ التقیٰ, یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے, اور اس کے لیے خدا نے فرمایا تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے. چند دن پہلے, کچھ وقت پہلے ایک شہر میں گیا, وہاں پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج بھی کر دیا ہے, عزام شرکت کرتے ہیں, اب دین میں کچھ بچا ہے تو میں نے کرنا ہے. تو میں نے اپنے دل میں ہی سوچا, بعد میں ان کو کہا بھی کہ آپ کو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو دین کی الف بے بھی نہیں پتا. اگر پتا ہوتی یہ سب کرنے والا تقویٰ کی پہلی منزل پر پہنچے گا. آگے کی منزلیں کیا؟ ابھی کوئی بیر نہیں ہوا. اور جب سب یہ انہوں نے کہہ دیا نا امام نے, اور انہوں نے سب کچھ سن لیا عنوان بصری نے, اب عنوان بصری کو پتا چل گیا کہ یہ وہ ہیں جو میرے رہنما ہیں. امام نے سب کچھ ابھی پہلی منزل بتائی ہے, آخر تک نہیں بتایا, پہلی منزل بتائیے. عنوان بصری کو سمجھ میں آ گیا بس یہی جگہ ہے جہاں مجھے ہمیشہ پڑے رہنا چاہیے. فوراً اگلی بات کی, کہا مولا اسی میں اب مجھے کوئی وصیت کر, یعنی میری زندگی اختتام پر ہے. یہ اگر پہلا تقویٰ کی منزل ہے تو مطلب میں گیا, میں کہاں بچا کر, کہا اسی میں مجھے وصیت کریں. امام نے فرمایا اسی کا بھی تسعت اشیاء، میں تمہیں نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا، اب یہ جملہ میرے رب کے لیے، فرمایا اسی کا بھی تسعت اشیاء، میں تمہیں نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا وَسِيَتِي لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ میری وصیت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. میں چلنا چاہتا ہوں یا نہیں چلنا چاہتا، یہ امام کی وصیت ہے. اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے آگے جانے کا. یہ حقیقت العبودیت پہنچنے کا راستہ یہاں پر ہے، نو چیزوں کے اندر. یہ جو حقیقت عبودیہ امام نے ارشاد فرمائی تھی، عنوان بصری کو صاف پتہ چل گیا میرے بس کا نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. فوراً انہوں نے کہا مجھے وصیت کر دیں، چونکہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس حقیقت عبودیہ تک کیسے پہنچوں گا، یہ اتنا مشکل کام ہے. امام نے فرمایا میں تم کو نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ تمہیں بھی ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے. یہ بہت خوبصورت بات فرمائی، نہیں کہا جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، بلکہ جو چلنے کا ارادہ کر رہا ہے. میں جانتا ہوں میں نہیں ہوں اس مقام کے اوپر، لیکن مولا نے میرا ہاتھ بھی تھاما ہوا ہے، کہ نہیں ہوں اس راستے پر، ارادہ تو کر لیا نا، تو چلو یہ میں تم کو نو چیزیں دیتا ہوں. ہمیں کل کوشش یہ کروں گا جو میں نے پہلے سوچا تھا کہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں پہلے کہیں اور بول چکا ہوں اس کے اوپر پورا عشرہ. پچھلی دفعہ چند سال پہلے میں نے اس کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر نو چیزوں پر عشرہ پڑھا تھا، اور میں کبھی اس روایت کو دوبارہ نہیں دہراتا تھا، کیونکہ میں ایک دفعہ تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، نو مجلس سے پڑھی تھی اس کے اوپر. پھر یہ جو پہلا حصہ تھا یہ ان نو میں نہیں پڑھا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ یہ نہ رہ جائے گا، کیونکہ یہ پہلا حصہ بھی بہت اہم تھا. اس کا واقعہ میں نے کیوں اس دفعہ مس کیا نہیں معلوم، اس جہالت میں کیوں بس گیا اور میں اس پہ توجہ نہیں دے پایا. پھر ابھی مجھے نظر آیا کہ میں نے پہلا حصہ کیوں مس کیا، تو مجھے یہ موقع بہتر لگا کہ میں کم سے کم پہلا حصہ تو یہاں پڑھتا ہوں، دوسرا وہاں پڑھ چکا ہوں. لیکن میں اب آپ وہ جو ہم لوگ اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں آپ کی اجازت سے، اجازت دی نہیں ہوتی، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں آپ کی اجازت سے. تو ابھی آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ شاید آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، میں کل یہ نو پوائنٹس کل دہراؤں گا. سب کو اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہی کہ آپ اگر میں دل کی بات آپ سے کہوں، یقین فرمائی میں سکون احساس کر رہا ہوں، یہ پہلا حصہ کیا ہے. میرا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ اللہ کے کرم میں پہلا حصہ کہہ گیا، اللہ کا شکر. میں ڈر تھا کہ شاید میں نہ کہوں مر جاؤں، تو میں اس سعادت سے محروم رہ جاتا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پتہ نہیں آپ کو احساس ہے یا نہیں ہے، یہ جملے سنے بغیر مر جاتے تو محرومیت نہیں تھی. اگر اہل بیت کی کلام کو جو ہمارے ہاتھ میں تھا سنے بغیر مر جاتے، محرومیت نہیں تھی، محرومیت تھی. اس کا مطلب ہے خدا نے فضل و کرم کر دیا نا. البیرونی، ابو ریحان البیرونی بڑا جلیل قدر اسکالر تھا، مرنے لگا تو اس کی بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ایک اسکالر ہے، ایک عالم ہے، وہ عالم آ کر بیٹھے، ابو ریحان نے بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ان سے ایک سوال پوچھ لیا، بالکل مرتے ہوئے. اس عالم نے کہا جواب تو میں دوں گا، مرتے مرتے یہ کیا خیال آیا، مر جاؤ چین سے ابھی. کہنے لگا ابو ریحان، جان کے مروں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے؟ یہ علم کی اسپرٹ ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ طالب علم کی اسپرٹ ہے. طالب علم مر رہا ہے جبکہ وہ خود بہت بڑا عالم ہے، مر رہا ہے وہ، لیکن چونکہ اپنے برابر میں ایک بڑے کو دیکھا، اس نے کہا میں پوچھ لوں، ایسا نہ ہو بغیر جان مر جاؤں. تو میں کہوں گا یہ بھائی اللہ کا کرم ہو گیا کہ مولا کا یہ کلام آپ نے ہم نے سن لیا، تفصیل سے بھی سن لیا، بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب صرف بات رہ گئی عمل کی، کہ عمل کتنا. اب یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو جتنی توفیق نصیب ہوگی ہم لوگ اس کے اوپر چلیں گے. اور امکان کبھی اس بات کا ہے کہ آپ کو فرش عذاب پہ بیٹھ کر یہ سننے کو مل گیا ہے تو توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ. آپ پڑھیں.